الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم قران مجید میں اللہ رب العزت سے جتنی بھی دعائیں منقول ہیں ان کے لیے لفظ رب سے وہ دعا شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو رب کے لفظ سے پکارا جاتا ہے جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر تو یہ ساری کی ساری دعائیں جو ہیں وہ رب کے کے نام سے شروع ہوتی ہیں لفظ رب جو ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہستی جو کہ کسی کو بتدریج لے کر کے چلے بتدریج تربیت کرے بتدریج کسی کو رزق پہنچائے جبھی لفظ رب جو ہے وہ قرآن پاک میں والدین کے لیے بھی استعمال ہوا کہ جو دعا منقول ہے مومنین کو جو دعا مانگنے کا حکم ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اے اللہ ان دونوں کے اوپر رحم فرمائیے جیسا کہ ان دونوں نے ہمارے بچپن کے اندر تربیت کری جیسے کہ انہوں نے ہمارے لیے بطور رب کا کام کیا ہمارے بچپن میں تو رب بیانی کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے لیے بھی لفظ رب کا استعمال ہوا اسی طرح ہماری زبان میں یا فارسی زبان کے اندر جو استاد ہوتا ہے جو شیخ ہوتا ہے یا پیر ہوتا ہے اس کے لیے لفظ مربی کا آتا ہے کہ یہ ہمارے مربی ہیں یہ ہمارے محسن ہیں تو لفظ مربی بھی اسی لیے آتا ہے کیونکہ جو استاد شیخ پیر ہوتا ہے وہ بھی انسان کی بتدریج تربیت کرتا ہے تو انسان جس وقت نیکی کا ارادہ کرتا ہے نیت کر لیتا ہے کہ اب میں نیک بنوں گا تو ارادہ کرنے کے لیے تو ایک لمحہ درکار ہوتا ہے لیکن تربیت ہونے میں انسان کی تبدیلی کے اندر انسان کی زندگی بدلنے میں اور اس کو اس مقام تک پہنچنے میں جس کا کہ اس نے ارادہ کیا ہے نیت کر لی ہے اس کے اندر ایک عرصہ درکار ہوتا ہے اس میں ایک وقت لگتا ہے کبھی مہینوں لگتے ہیں کبھی سالوں لگتے ہیں اور کبھی تو پوری کی پوری عمر اس میں لگ جاتی ہے بلکہ انسان کی عمر کا اللہ تعالی نے سٹرکچر بھی اسی طریقے سے بنایا کہ ایک عمر میں اس کو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے پھر مزید ایک عمر کے اگلے درجے میں پہنچتا ہے پھر اس کے ذہن کے اندر اس کے دل کے اندر اور باتیں کھلتی ہیں پھر بڑھاپے میں جا کر کے اس کو باتوں کی پھر مکمل سمجھ آتی ہے تو انسان کی تربیت کے لیے بھی ایک لمبا عرصہ درکار ہوتا ہے جب ہی ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا اس دنیا میں آنا آسان لیکن صحیح معنوں میں انسان بننا بہت مشکل کام جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتا پاتا ہے یعنی اتنا مشکل کام ہوتا ہے انسان کا حقیقی معنوں میں انسان بن جانا اس کے اندر بہت لمبا عرصہ اور بہت ثابت قدمی درکار ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کا معاملہ وہ انسان کی اعمال پہ یا انسان کے وقت کے اوپر نہیں ڈپینڈ کرتا اس لیے کہ انسان کی جو نیت ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ انسان نے جتنی خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالی تک پہنچنے کا ارادہ کر لیا اب اللہ کے ہاں اس نیت کی وجہ سے اس کے لیے خیر کا فیصلہ ہو گیا. تو نیت ایک لمحے میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بھی ایک دم ہوتے ہیں, لیکن ان فیصلوں کو عمل درآمد ہونے میں, وقوع پذیر ہونے میں وہ ایک لمبا عرصہ لگتا ہے. اس لیے کہ اس دنیا کا مزاج اور اس دنیا کا طریقہ ہی یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں بتدریج ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ جب آپ زمین کے اندر ایک بیج ڈالتے ہیں تو کتنی ہی خلوص نیت کے ساتھ بیج نہ ڈالا ہو کہ بھائی اس میں سے جو پودا نکلے گا تو میں اس سے جو ہے غریبوں کی مدد کروں گا, اور اس سے میں یہ اس سے جو مجھے کمائی ہوگی میں یہ نیک کام کروں گا اور اس سے مسجد بناؤں گا, تو نیت کتنی بھی اچھی ہو جائے لیکن بہرحال بیج کو تناور درخت اور پودا بننے کے اندر کئی مہینے لگ جاتے ہیں, کیونکہ اس دنیا کا نظام ہی ایسا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہی ایسا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر جو ہوتا ہے وہ بھی انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ کتنا عرصہ نیک عمل کرتا رہا تو اب اس کو اجر ملے گا. جب بھی علماء نے ایک نقطہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف والے رب ہیں, انصاف والے پروردگار ہیں, کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتے, قیامت کے دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا, تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ایک ایمان والا وہ اپنی زندگی کے چند سال نیک اعمال کرتا ہے لیکن قیامت کے دن اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی, جبکہ اس کے برعکس ایک کافر ہوتا ہے جو کہ اپنی ایک محدود زندگی کے اندر برے اعمال کرتا ہے, شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, لیکن اس کو ابدن آباد جہنم میں کیوں جلایا جائے گا؟ حالانکہ جتنا برا عمل ہو اتنی ہی اس کو سزا ملنی چاہیے اور جتنا نیک عمل ہو اتنی ہی اس کو جزا ملنی چاہیے. تو اس کا علماء نے یہ جواب لکھا کہ دراصل نیک عمل کے اوپر انسان کو وہ جزا نہیں مل رہی ہوتی کہ جتنا نیک عمل کیا ہے بس اتنی ہی دن اس کو جنت ملے گی, یا جتنا برا عمل کیا ہے بس اتنے ہی دن وہ جہنم میں جلے گا, بلکہ ان کو اس کی نیت کے اوپر جنت مل رہی ہوتی ہے. مومن نے چونکہ نیت یہ کری ہوتی ہے کہ مجھے جتنی لمبی زندگی بھی اللہ تعالی نے دی میں پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ نیک اعمال کے اندر خرچ کروں گا, چاہے اگر مجھے اللہ تعالی انفینٹ زندگی بھی کیوں نہ دے دیں, اگر ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا میں زندگی عطا کر دیں تو میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مان کر چلوں گا. تو اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ڈال دیا جاتا ہے, جبکہ کافر کی نیت ہی نہیں ہوتی ایمان لانے کی. جب تک وہ کفر پر ہے وہ اس نیت کے ساتھ کفر پہ ہوتا ہے کہ مجھے جتنی بھی لمبی زندگی ملی میں نے اسی طرح رہنا ہے, میں نے اللہ کی نہیں مان کے چلنی, میں نے ایمان نہیں لا کے دینا. تو اسی وجہ سے جہنم میں بھی اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلایا جائے گا. اگر کافر اس دنیا کے اندر ارادہ کر لے کہ میں نے ایمان لانا ہے لیکن وہ ایمان ابھی نہیں لے کر کے آیا, لیکن اس نے ارادہ کر لیا کہ میں جو ہوں اب کسی نیک جگہ پہ چلا جاؤں گا اور میں وہاں پہ جا کے ایمان لے آؤں گا, تو ایسے شخص کا معاملہ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں مختلف ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی بیسس پر یہ نہیں کہ اس کو جو ہے کفر کی حالت میں مر گیا اور اس کو جنت میں ڈال دیا, بلکہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ اس کی نیت کی وجہ سے ہوتا ہے, لیکن کافر جو ہے وہ نیت ہی نہیں کرتا تو وہی کافر جو ہے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلایا جائے گا. جبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ, کہ مؤمن کی نیت جو ہوتی ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے, اسی وجہ سے اس کو نیت کے اوپر جو ثواب ملتا ہے وہ بھی اس کے عمل کے بقدر نہیں ہوتا بلکہ اس کی نیت کے بقدر ہوتا ہے. اچھا, یہ بات یہاں تک تو بہت سٹریٹ فارورڈ تھی, آپ سبھی یہ بات اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, تو پھر اس بات کو دوبارہ سے ذکر کرنے کی کیوں ضرورت پڑی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب انسان نیکی کے راستے پر قدم رکھتا ہے, سلوک کے راستے پر قدم رکھتا ہے, نیکوں کے ساتھ تعلق بناتا ہے یا کسی شیخ کے ساتھ اس کا رابطہ بنتا ہے, تو تو بطور انسان اس کی طبیعت کے اندر ایک جلد بازی ہوتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں نے جو اب یہ تعلق بنا لیا ہے، میں نے ارادہ کر لیا ہے، تو اب مجھے فوراً فوراً اس کے نتائج نظر آنے شروع ہو جانے چاہیے۔ تو اس کی جلد بازی کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کو چونکہ نتائج نظر نہیں آ رہے ہوتے اور اس کو اپنی زندگی میں کوئی ایسی واضح تبدیلی نظر آتی نہیں نظر آ رہی ہوتی، واقع ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی، یا جو وہ امیدیں لے کر کے آیا تھا کہ بس میں تو یہاں آؤں گا، اب مجھے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارتیں ہونی شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ فلانے شخص کے بارے میں میں نے کتاب میں پڑھا تھا، یا جو ہے میری ہر نماز جو ہے وہ تو ایک عجیب ہی حضوری والی نماز بن جائے گی، نماز کے اندر کوئی خیالات ہی نہیں آئیں گے، یا میرے سارے کام جو ہیں وہ سنور جائیں گے، میرے وقت کے اندر برکتیں آ جائیں گی، میرا گھر کا ماحول جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ہر کوئی نیکی کے اوپر آ جائے گا۔ تو وہ اس طرح کی توقعات لے کے آ جاتا ہے اور وہ توقعات تو پوری نہیں ہوتی، عموماً بہت لمبا عرصہ لگ جاتا ہے، یا یہ کہ کبھی بہت ساری ایسی توقعات بالکل بھی پوری نہیں ہوتی۔ تو جلد بازی کی وجہ سے پھر انسان جو ہے، سالک جو ہے، وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے اور مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو ورغلا کر کے اس راستے سے ہی ہٹا دیتا ہے کہ کیا فائدہ تم نے اتنے عرصے سے ان محفلوں میں تم جاتے ہو لیکن تمہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو تم جانا ہی چھوڑ دو، تم نے چہرے پہ سنت سجا لی یا سنت کے مطابق اعمال کرنے شروع کر دیے لیکن تمہیں کیا ملا، تمہارے گھر کا ماحول ہی اچھا نہیں ہوا، تمہارے وقت کے اندر ابھی تک کوئی برکت ہی نہیں آئی، تو اب جو ہے وہ اس سنتوں والی زندگی کے اوپر تمہیں مزید چلنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات بار بار کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہ دنیا ایک بتدریج نظام کے تحت چلتی ہے، اس کے اندر آنن فانن چیزیں نہیں ہو جاتی، یہ ایک ساری زندگی کا سودا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر ہمیں لگ کے چلنا ہے، ہم نے عبادتوں کے اندر کمی نہیں کرنی۔ کچھ لوگ خدمت کے کام میں لگ جاتے ہیں لیکن چونکہ ان کو ایسا کوئی بڑی بات نظر نہیں آ رہی ہوتی، کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ مقبولیت نظر نہیں آ رہی ہوتی، کوئی ان کی واہ واہ نہیں کر رہا ہوتا، تو اگلے دن جو ہے پھر خدمت کے کام کو چھوڑ دیا، محروم ہو گئے۔ تمہارے حضرت بات اکثر سمجھایا کرتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستے کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خدمت کے کام کے لیے پسند کر لیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فقط ہمارے اوپر احسان ہے، یہ کوئی ہماری بڑائی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اس لیے کہ بادشاہ کی خدمت کرنے والے بڑے وہ آج کسی کو پسند کر لیں گے تو کل کسی اور کو پسند کر لیں گے، تو ہم تو اس اپورچونٹی کے محتاج ہی رہیں گے ہمیشہ۔ تو اس وجہ سے جلد بازی کی وجہ سے لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سنتوں پہ عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، نیکی کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا خدمت کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ بات سمجھنی بہت ضروری، ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کے اوپر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، کہ بے شک میں جو ہوں تم میں سے کسی بھی مرد یا کسی بھی عورت کے عمل کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، لا اضیع عمل عامل منکم، تم میں سے کسی کے بھی عمل کو میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ایک دفعہ اس عاجز کو، کئی سال پہلے کی بات ہے، کہ بہت مایوسی سی فیل ہونے لگی کہ بھائی اتنا عرصہ گزر گیا اور اتنے ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوتی، تو فوراً اس عاجز نے اپنے مربی، اپنے محسن شیخ حسین عبدالستار صاحب، اس وقت چونکہ شکاگو میں ان کے پاس رہتا تھا، تو ان سے جا کر کے ذکر کیا، تو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت جواب دیا جو کہ اس عاجز کو آج بھی یاد رہتا ہے الحمدللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس نے تمہیں یہاں تک پہنچایا ہے تو اب وہ تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو ان کی اس بات سے فوراً ڈھارس بند گئی۔ بڑوں کی زندگی کے اوپر اگر نظر ڈالیں تو ان کو بھی بہت لمبا لمبا عرصہ لگا، اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا، بہت اچھے اچھے نیتیں دیں اور بڑی بڑی قربانیاں دیں ایسے حضرات نے، لیکن ان کو کئی کئی سال لگے۔ ہمارے حضرت اپنے بارے میں خود بتلاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے شیخ کی صحبت میں، ان کی تربیت میں 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا۔ 10 سال کوئی معمولی چیز نہیں ہوتے۔ آج تو ہم بیعت کر لیتے ہیں یا کسی سے تعلق بنا لیتے ہیں تو بس 2-3 مہینے میں ہی ہمیں چاہیے ہوتے ہیں ریزلٹس، فوراً سے ہمیں ریزلٹس نظر آ جانے شروع ہو جانے چاہیے۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے تو بس اب تو بس ہم نے جیسے کہ یہاں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، تو فوراً ہم جو ہیں ہمت ہار دیتے ہیں اور راستے کو تبدیل کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں کوئی اٹھا کر کے دیکھیں تو دیکھیں یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے کہ ہر نبی کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے بکریاں چروائیں۔ بکریاں چروانے کا کام ہر نبی سے اللہ تعالیٰ نے لیا، کس وجہ سے لیا؟ تربیت کی وجہ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نکل کر کے بھاگے تھے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے تو وہاں جا کر کے انہوں نے 8 سال نہیں بلکہ 2 سال اور، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو یہ کام لگایا کہ تم ہماری بکریاں چراؤ۔ 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرانے کا کام کیا، اور ہم حدیث پاک سے جانتے ہیں کہ بکریاں چلانے کا مقصد جو تھا وہ تربیت تھا۔ تو ان دونوں باتوں کو جب ہم جوڑتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت میں 10 سال لگے۔ تو ایک نبی کی تربیت میں جب 10 سال لگ سکتے ہیں تو آخر ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہم دراصل غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم مشائخ کو اس وقت دیکھتے ہیں جبکہ وہ بہت مقبول ہو چکے ہوتے ہیں، جب ان کو قبولیت دنیا میں مل چکی ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں مریدین کے شیخ، ان کے بیان کے اندر کئی کئی ہزار لوگ آ رہے ہیں، کئی کئی لاکھ لوگ آ رہے ہیں۔ لیکن یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ خاص اور عام کے درمیان مقبول ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب ہی ہمارے ایک اور مربی، ایک اور محسن، حضرت مفتی کمال صاحب دامت برکاتہم جب اپنی تعلیم کے زمانے میں کبھی کبھی امریکہ واپس آیا کرتے تھے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ لوگ جو ہیں وہ حضرت جی دامت برکاتہم، ہمارے شیخ پیر ذوالفقار احمد، ان کی اس زندگی کو دیکھتے ہیں جبکہ وہ بڑے شیخ بن چکے، حالانکہ ایک مرید کو وہ وقت نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کو وہ وقت دیکھنا چاہیے کہ جبکہ حضرت شیخ جو ہے وہ اپنی تربیت کر رہے تھے یا اپنے شیخ کے پاس جا کر کے اپنی تربیت کروا رہے تھے۔ تو اس زمانے میں انہوں نے کیا کیا چیزیں کریں، اس زمانے میں انہوں نے کیسے ذکر کیا، کیسے شیخ کی خدمت کری، کیسے جو ہے وہ تعلیم حاصل کری، کتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ تو ایک سالک کو ان کی زندگی کا وہ دور دیکھنا ہے، وہ دور نہیں دیکھنا جبکہ ہزاروں لوگ جو ہیں ان سے بیعت ہو گئے اور جہاں جا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں۔ وہ عام لوگ دیکھتے ہیں، سالک کے دیکھنے کا وقت وہ ہے جبکہ وہ اپنی تربیت کر رہے تھے، جس لیے کہ سالک کے لیے اگزامپل تو وہ وقت ہے۔ تو اسی وجہ سے مشائخ کے ساتھ جب سالکین جڑتے ہیں تو مشائخ ان کو ایک سسٹم کے اوپر لے کر کے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک تو سسٹم ہوتا ہے ذکر کا سسٹم، کہ بھائی یہ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا تھا کہ یہ ایک بیس کامن چیز ہے جو کہ ہر سالک کو بتلائی جاتی ہے کہ آپ نے جو ہے مراقبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس دل میں یاد کرنا ہے، ذکر قلبی کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک جنیرک میڈیسن ہوتی ہے، جنیرک اینٹی بایوٹک ہوتی ہے جو کہ ہر سالک کو بتلا دی جاتی ہے۔ تو یہ بھی دراصل ایک سسٹم میں ڈالنا ہوتا ہے کہ سالک کو اس مراقبے کے سسٹم کے اندر ڈال دو۔ اب جب یہ اس کے اوپر عمل کرے گا تو اس کو خود بخود جو ہے نا اس کے نتائج اپنی زندگی کے اندر محسوس ہونا شروع ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک سسٹم ہے جس کے اندر مشائخ ڈال دیتے ہیں۔ ایک اور جو سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر مشائخ ڈالتے ہیں وہ ہوتا ہے تعلیم کا سسٹم، علم کا سسٹم۔ کہ بھئی مشائخ جو ہیں وہ کسی کے اندر جب استعداد دیکھتے ہیں علم حاصل کرنے کی کہ اس نے دنیا کے اندر جب اتنا زیادہ علم حاصل کر لیا, بیچلرز کی ڈگری حاصل کری, ماسٹرز کیا, پی ایچ ڈی کیا, ڈاکٹر بنا, تو جب اس کے اندر اتنی استعداد ہے علم حاصل کرنے کی اور اس کے پاس اتنا وقت بھی یہ نکال سکتا ہے دوسری چیزوں کو جو ضروریات ہیں ان کے علاوہ, اس کے پاس اتنا وقت نکل آ سکتا ہے کہ یہ دین کا علم بھی حاصل کر سکتا ہے, تو اب جو ہے وہ مشائخ ایسے سالکین کو علم کے راستے کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ اب جو ہے نا تم لگ جاؤ اس کام کے اندر. اب جب سالک جو ہے اس کام کے اندر لگ جاتا ہے, اس پروسیس کے اندر داخل ہو جاتا ہے, تو عموماً یہ دیکھا گیا کہ پھر ایسے سالکین کو پھر مشائخ جو ہے وہ زیادہ ذاتی وقت نہیں دیتے کہ وہ بار بار اگر کوئی چیز مسئلہ لے کر کے آئیں تو اب مسئلے کو جو ہے وہ بیٹھ کر کے سلجھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ بڑا وقت گزار رہے ہیں. ایسے سالکین کے ساتھ عموماً جو ہے وہ بہت ہی ضروری وقت جو ہے نا وہ ان کو ملتا ہے, باقی جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ بس تم جاؤ اور جا کر کے اپنا علم حاصل کرو. اس عاجز کو بیشتر دفعہ جو ہے یہ تجربہ ہوا جن دنوں جو ہے یہ عاجز عالم کورس کے اندر لگا ہوا تھا جس میں شیخ حضرت نے اس کو ڈالا تھا, تو اس دوران جو ہے جب ادھر ادھر کی باتیں لے کر کے جاتے تھے نا کہ یہاں شیخ ہیں شیخ سے پوچھنا چاہیے ساری باتیں, تو حضرت عموماً جو ہے نا بہت ہی ضروری باتوں کا تو مختصر جواب دے دیتے تھے, لیکن اس کے بعد بس یہ کہتے تھے آپ جائیں جا کر کے پڑھائی کریں, آپ جائیں جا کر کے امتحان کی تیاری کریں. اور دوسروں کے ساتھ بھی یہی دیکھا کہ جب تک جو ہے فارغ و تحصیل نہیں ہو جاتے, حضرت نے اکثر اس عاجز کو یہ بات کہی بلکہ اس کے گھر والوں کو بھی یہ بات کہی کہ آپ ایک بار جو ہے لگ کر کے یہ علم حاصل کر لیں, پھر اس کے بعد جو ہے لگ کر دین کا کام کرنا, پھر اس کے بعد لگ کے دین کا کام کرنا. تو وہ بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ دراصل مشائخ جو ہیں وہ انسان کو پہچان کر کے پھر اس کو ایک سسٹم کے اندر ڈال دیتے ہیں, اور ان کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اب اس سسٹم کے اندر جا کر کے بن کر کے ہی نکلے گا, کچھ سیکھ کر کے ہی نکلے گا. جب ہی اساتذہ کرام جب دیکھتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ جی وہ عربی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان سے کچھ پڑھا نہیں جا رہا, ان کو جو ہے وہ ہجے کرنی نہیں آ رہی, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اعراب کیسے لگائیں گے, جو لفظ ہے جو فقہ کی کتابیں ہوتی ہیں حدیث کی جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے اندر اعراب نہیں لگے ہوئے ہوتے, زیر زبر پیش دمہ فتحہ کسرہ یہ سب نہیں لگا ہوتا, تو وہاں پہ انسان کو اپنی عربی کی سمجھ کے ساتھ عبارت کو پڑھنا ہوتا ہے. تو شروع میں تو انسان کو آتا ہی نہیں کہ بھئی یہ لفظ جو ہے وہ کس طرح پڑھا جائے گا, یہ کس طرح پڑھا جائے گا, یہاں پہ ضمہ پڑھنا ہے یا فتح پڑھنا ہے یا کسرہ پڑھنا ہے, تو بہت جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے عبارت کو پڑھنے میں. ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ استاد روک دیتا ہے, نہیں تم نے غلط پڑھا پھر سے پڑھو, پھر جو ہے وہ اصول یاد دلائے جاتے ہیں کہ دیکھو صرف میں تم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ لفظ جو ہے وہ اس کا یہ وزن ہوتا ہے, نحو میں یہ بات پڑھی تھی کہ جب یہاں پہ حرف جر آ جائے تو اس کے بعد جو لفظ آتا ہے تو اس کے اوپر کسرہ لگتا ہے, تو اب اس پرنسپل کو تم یہاں اپلائی کرو. تو ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ کئی بار انسان کو رکنا پڑتا ہے, ایک ایک جملے کے اوپر جو ہے وہ کئی کئی منٹ صرف کرنے پڑتے ہیں. لیکن وہی شاگرد جو ہے جب اس کام میں لگا رہتا ہے, ثابت قدمی کے ساتھ لگا رہتا ہے, صبر اور تحمل کے ساتھ وہ محنت کرتا رہتا ہے, تو ایک وقت آ جاتا ہے جبکہ وہ اسی عبارت کو ایسے فر فر پڑھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ اپنی مادری زبان کی کوئی عبارت پڑھتا ہے, جیسے اردو یا انگریزی پڑھتا ہے, تو وہ اس کے لیے ایک نیچرل سی بات ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ شاگرد ہمت ہار کر کے مدرسے کو ہی چھوڑ دیتا اور جو ہے وہ فرسٹریشن والی باتیں کرنا شروع ہو جاتا تو کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا. تو ایک بات تو یہ کہ ہم نے نیک نیتی کے ساتھ اس راستے کے اوپر قدم رکھنا ہے اور تحمل مزاجی اور صبر دکھانا ہے, جلد بازی نہیں کرنی. اردو زبان میں ایک محاورہ ہے, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, کہ جب تک تم جو ہے درخت کے ساتھ شجر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے تو اس وقت تک ایک نہ ایک دن تمہارے اوپر بہار آئے گی ہی, ایک نہ ایک دن تم پر بہار آئے گی, تم پھر سے سب سرسبز ہو جاؤ گے. یعنی جیسے کہ درخت کے پتوں کے اوپر جب خزاں کا موسم آتا ہے تو پتے سارے جھڑ جاتے ہیں اور ٹہنی جو ہے وہ ایسے لگتی ہے جیسے کہ بس یہ تو مر گئی, مردہ ہو گئی, اب اس نے کبھی نہیں زندہ رہنا. تو اب اگر اس دن ٹہنی یہ فیصلہ کرے, درخت کی شاخ یہ فیصلہ کرے کہ میں اس درخت سے اپنے آپ کو کاٹ کے الگ ہو جاؤں, اس لیے کہ مجھے تو اس درخت میں سے وہ توانائی نہیں مل رہی جس سے کہ میں پھر سے ہری ہو جاؤں، سرسبز ہو جاؤں۔ تو اگر وہ اپنے آپ کو کاٹ کر الگ کر لے گی تو پھر تو اس کے لیے زندگی کی ساری امیدیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر وہ درخت کے ساتھ جڑی رہے گی تو خزاں کا موسم تو چند مہینوں کا موسم ہوتا ہے، وہ موسم گزر جائے گا، سردی کا موسم آئے گا، سردی میں اور بھی زیادہ مشکلات آئیں گی، اور بھی زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، لیکن سردی کا موسم بھی کچھ مہینوں میں ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر بہار کا موسم آئے گا، اور بہار میں اللہ تعالی کی طرف سے انتظام ہو جاتا ہے کہ اسی درخت کے تنے میں سے اس شاخ کو پھر سے توانائی ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر سے خود بھی زندہ ہو جاتی ہے، اور اس کے اوپر سرسبز پتے بھی آ جاتے ہیں اور پھول بھی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ درخت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھے اور تحمل، مزاجی اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ تو ایک تو یہ انتہائی اہم بات کہ ہم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور دوسری اہم بات وہ جو مشائخ بار بار ہمیں پھر بتاتے ہیں وہ یہ کہ ہم نے مستقل مزاجی بھی دکھانی ہے۔ مستقل مزاجی کا مطلب ایک یہ بھی سمجھنے کہ جیسے کہ ہم نے اپنے آپ کو 100% کمٹ کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو 100% ایک راستے سے کمٹ کرنا ہے، 50% کمٹمنٹ، 60% کمٹمنٹ، حتیٰ کہ 95% کمٹمنٹ سے بھی انسان کو وہ فائدہ نہیں ہوتا جو کہ انسان کو 100% کمٹمنٹ سے ہوتا ہے، بلکہ اس راستے کے اوپر، روحانی ترقی کے راستے کے اوپر، تو 100% سے کم کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اس بات کو بھی ہمارے مربی محسن ڈاکٹر شیخ حسین عبدالستار نے ہی بہت ہی پیارے انداز میں سمجھایا، بلکہ انہوں نے ایک مثال کو جو کہ حضرت جی شیخ ذوالفقار ایک اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو ایک اور مقصد سے، ایک اور رخ سے سمجھایا۔ اچھا، حضرت جی اس مثال کو کیسے استعمال کرتے ہیں کہ حضرت جی فرماتے ہیں کہ جی آپ جو مراقبہ کرتے ہیں تو مراقبہ جو ہے وہ لمبے ٹائم کے لیے کرنا ہوتا ہے، ایک گھنٹہ کم از کم انسان مراقبہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ بہت واضح تبدیلی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان روزانہ 5-5 منٹ کا مراقبہ کر لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، 5-5 منٹ کے مراقبوں سے تو انسان کو فائدہ کبھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت جی اس کو اس مثال سے سمجھاتے ہیں کہ جی آپ ایک زمین کے اوپر جگہ جگہ، مطلب ایک زمین کی جو پانی حاصل کرنے کی گہرائی ہے کہ بھائی اس زمین کے اندر پانی جو ہے وہ 100 فٹ گہرائی پر ملے گا، تو اب آپ اس جگہ کے اوپر اگر 5-5 فٹ کے 100 ہول بھی کر دیں تو آپ کو پانی نہیں ملے گا، لیکن اگر آپ ایک ہول جو ہے وہ 100 فٹ کا کریں تو آپ کو پانی مل جائے گا۔ تو حضرت جی اس مثال کو مراقبے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن حضرت شیخ حسین صاحب نے اس مثال کو ایک اور رخ سے بیان کیا جو کہ واقعی دل کو جا کے لگتی ہے، کہ فرمایا کہ ہم جب دین کے راستے کے اوپر آتے ہیں تو ہم ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم پھر ہر جگہ جا جا کر کے گویا کہ چرنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر بھی گئے منہ مار لیا، ادھر بھی گئے منہ مار لیا، یہاں بھی گئے منہ مار لیا۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے آپ جو ہیں جگہ جگہ، ہر جگہ جا جا کر کے 5-5 فٹ کے گہرے سوراخ کر رہے ہیں، تو 5-5 فٹ کے، 10-10 فٹ کے گہرے سوراخ کرنے سے تو آپ کو کہیں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ جس پانی کی، جس رحمت کی آپ کو تلاش ہے وہ رحمت تو 100 فٹ کی گہرائی کے اوپر ملتی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ جگہ جگہ جائیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی ایک جگہ کو چوز کر لیں کہ یہ جو جگہ ہے یہاں سے بہت سارے لوگ سیراب ہوئے ہیں، بہت سارے لوگوں کی روحانی پیاس یہاں سے بجھی ہے، تو یہ زمین جو ہے یہ گویا کہ لگتی ہے کہ یہ فرٹائل لینڈ ہے، یہ جو ہے یہاں پر ہمیں اپنا مقصود ملتا ہوا نظر آتا ہے، تو اب ہمیں اسی زمین پہ جا کر کے بس اب کھودنا شروع کر دینا چاہیے، ہول بنانا شروع کر دینا چاہیے، ڈگ کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، حتیٰ کہ 100 فٹ گہرا ہم جب ہول کر لیں گے تو ہمیں بھی وہاں سے پانی کی رحمت مل جائے گی۔ یعنی دوسروں کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے ایک ہی جگہ 100% کمٹمنٹ کر کے کام کرنا ہے۔ تو جب ہم اپنی فل کمٹمنٹ دیتے ہیں کسی بھی جگہ پہ جا کر کے تو پھر وہاں سے ہمیں اپنا مقصود حاصل ہو جاتا ہے. کتنے لوگوں کو دیکھا, کتنی بڑی بڑی مثالیں اس حاجز کے سامنے ہیں کہ کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئے تھے. ایک صاحب آئے, ان کو اذان کے الفاظ تک نہیں آتے تھے. ایک دفعہ کوشش کری کسی مسجد میں اذان دینے کی تو پتہ لگا کہ مجھے تو اذان دینی نہیں آتی. نوجوان اسلامی ملک کے اندر پلا بڑا ہوا جو کہ ساری زندگی اذان کی آواز سنتا ہے, خالی اذان کی آواز سننے سے انسان کو اذان یاد تو نہیں ہو جاتی جب تک کہ انسان اس کے اوپر توجہ نہ دے, دھیان نہ دے. تو جوان ہو گئے, دنیا میں مقام بنا لیا, لیکن اذان تک نہیں دینی آتی. کسی کو دیکھا کہ وہ یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن ان کو وضو کرنا نہیں آتا تھا. مسلمان ماں باپ کی اولاد, وضو کرنا نہیں آتا تھا. کوئی جو ہے وہ ایسے بیک گراؤنڈ سے آیا کہ باقاعدہ پروفیشنل میوزیشن تھے, باقاعدہ جو ہے پروگراموں کے اندر ان کے گانے چلتے تھے, اور ان کو جو ہے ٹرین کیا جا رہا تھا کہ وہ فلموں کے اندر گانے گایا کریں. ایسے ایسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ, ایسے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آئے ہوئے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ غیر مسلم ملک کے اندر چلے گئے تو آپ نے اعمال چھوڑ دیے اور آپ کو جو ہے وہ دین کا پتہ نہیں, لیکن پھر بھی آپ جو ہے وہ اپنا اسلامی نام تو برقرار رکھتے ہیں. کم از کم آپ کے گھر میں آپ کو اسلامی نام جو آپ کے ماں باپ نے, دادا دادی نے رکھا تھا, اس نام سے ہی آپ کو پکارا جاتا ہے. لیکن ایسا بھی گھرانا جہاں پہ وہ اسلامی نام ہی ختم کر دیا گیا, کافروں کے نام سے ایک دوسرے کو پکارتے, کافروں کے نام سے ایک دوسرے کو پکارا جاتا, ایسا گھرانا. لیکن ایسے تمام حضرات, انہوں نے جب ایک جگہ جا کر کے اپنے آپ کو لگا دیا, 100% اپنی کمٹمنٹ دے دی, تو آج ان میں سے کوئی جو ہے وہ ہزاروں نوجوانوں کا شیخ ہے, آج ان میں سے کوئی جو ہے وہ مفتی بنا ہوا ہے, اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ جو ہے وہ اس کے پاس اپنی اصلاح کرانے کے لیے آ رہے ہیں. آج جو ہے وہی جس کو کہ فلموں کے لیے موسیقار بنایا جا رہا تھا, آج اس کی نعتیں جو ہیں وہ اللہ کے اولیاء جو ہیں وہ اپنی بیانات سے پہلے چلواتے ہیں, جس کو اذان دینی نہیں آتی تھی آج جو ہے وہ دین کا علم مکمل کر کے پھر لوگوں کو علم سکھا رہا. تو کیسی کیسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں, لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو 100% کمٹ کر دیا. اب وہ مایوس نہیں ہوتے تھے کہ اب جو ہے وہ اب تو ہماری حضرت سے ملاقات ہی نہیں ہوتی, کتنا لمبا عرصہ گزر گیا جو ہے وہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا حضرت سے بات کرنے کا, یا جو ہے ہم تو اتنے گناہ جو ہے وہ ان کو چھوڑ ہی نہیں پا رہے, یا ہمارے گھر کا ماحول ابھی تک ٹھیک نہیں ہو پا رہا, یا جو ہے ہمارے وقت کے اندر برکت ہی نہیں آ رہی, تو اب جو ہم جو ہے وہ اس راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے پہ چلتے ہیں. اگر آپ تصور کریں, چار مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئیں, چاروں میں سے کوئی ایک بھی اگر اس طرح کا قدم اٹھاتا, اس طرح کا قدم کوئی ایک بھی اٹھاتا, تو کیا آج وہ اس مقام پر ہوتا؟ نہیں ہوتا, ہرگز نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے ہم نے اس راستے کے اوپر خلوص نیت کے ساتھ قدم رکھنا ہے, صبر اور تحمل مزاجی دکھانی ہے. اگر کبھی ہمیں کوئی مشکل پیش آئے, اگر ہمیں اپنی نیت کے اندر کوئی کمزوری محسوس ہو, تو اسی وجہ سے تو مشائخ کے ساتھ تعلق کے اوپر اتنا زور دیا جاتا ہے کہ جاؤ جا کر کے مشائخ کے سامنے اپنے احوال کو رکھو. اگر یہ آج جا کر کے اس دن حضرت شیخ حسین صاحب سے یہ بات نہ کرتا تو ان کا یہ جواب سننے کا موقع نہ ملتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کریں گے. تو کتنی ڈھارس مل گئی اس ایک جملے کے جواب سے, اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہوا. اسی وجہ سے مشائخ کے ساتھ رابطہ, ان کے ساتھ اپنے احوال کو بیان کرنا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. انسان اکیلے جو ہے وہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. شیطان کا مقابلہ کرنا اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں تعوذ کی دعا نہ سکھاتے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ ہم نے شیطان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے, ہم نے خود شیطان کا مقابلہ نہیں کرنا. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نظام اس دنیا کے اندر دیا ہے، کونو مع الصادقین کا نظام، نیکوں کی صحبت میں بار بار جانے کا نظام، رابطہ شیخ کا نظام، مشورے کا نظام، تو یہ ساری چیزیں اسی لیے دی ہیں کہ تم اکیلے جو ہے اپنی منزل کو نہیں پا سکو گے. تو اگر ہمیں اپنی نیت کے اندر کچھ کمی بیشی محسوس ہو، کچھ کمزوری اپنے استقامت کے اندر، اپنی ہمت کے اندر محسوس ہو، تو ہم نے فوراً جا کر کے رابطہ کرنا ہے اور فوراً جو ہے وہ دعا کے لیے اور ہدایت کے لیے اپنے مشائخ کو پوچھنا ہے. اور آخری بات یہ کہ ہم نے 100% کمٹمنٹ دکھانی ہے. ہم نے 1000 جگہوں پہ جا کر کے 5-5, 10-10% کمٹمنٹس نہیں دکھانی، بلکہ ہم نے ایک ہی جگہ پر جا کر کے 100% کمٹمنٹ کے ساتھ لگ جانا ہے اور اللہ کی ذات سے بھرپور امید رکھنی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ وہیں سے کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں.
اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو. یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی. اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو اپنا بنا لو.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اے اللہ ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں. اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہماری غلطیوں کے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں، اے اللہ ہماری غفلتوں کے اوپر ہمیں معاف فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ مہربانی والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ اے اللہ اپنی محبت والا معاملہ فرما. اے اللہ اللہ آپ اچھے ہیں، اے اللہ ہم برے ہیں، اے اللہ ہمیں آپ کے ساتھ محبت کرنی نہیں آتی، اے اللہ لیکن آپ نے اپنی صفات کے اندر سے ایک صفات الودود بھی رکھی ہے، اے اللہ جس کا مطلب ہمیں علماء نے بتایا کہ یہ مطلب ہے اس کا محبت کرنے والا، اے اللہ جب آپ محبت کرنے والے ہیں تو اے اللہ ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اولاد کی تربیت فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں تو اپنی تربیت کرنی نہیں آتی، اے اللہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے، اے اللہ ہم تو اپنے آپ کو شیطان نفس سے محفوظ نہیں کر پاتے، اے اللہ ہم اپنی اولاد کو، اپنی آنے والی نسلوں کو شیطان نفس سے کیسے محفوظ کریں گے، اے اللہ ہمارے سامنے آپ کے علاوہ اور کوئی آسرا نہیں، اے اللہ ہمارے سامنے ہمارے کوئی اعمال، اے اللہ ہماری کوئی دعائیں، اے اللہ ہمارے کوئی نیکیاں، اے اللہ ہماری کوئی کوششیں، اے اللہ ہمارے سامنے ان میں سے کوئی بھی چیز اے اللہ اس قابل نہیں، اے اللہ جو کہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا سکے، اے اللہ ہمیں آپ ہی کی رحمت سے امید ہے، اے اللہ ہمیں آپ کی رحمت سے اے اللہ واحد امید ہے، اے اللہ آپ کے در کے سوا اے اللہ اور کوئی در اے اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، اے اللہ ہماری اس بے کسی کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ ہماری اس کمزوری کی لاج رکھ لیجئے، اے اللہ آپ نے دنیا میں جو عزت عطا فرمائی ہے، اے اللہ ان عزتوں کو ذلت سے نہ بدل دیجئے، اے اللہ ذلت کے نقشوں سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ اس دنیا میں بھی اے اللہ عزت رکھ لیجئے، اے اللہ آخرت کے دن بھی عزت رکھ لیجئے، اے اللہ ہماری حقیقت حال سے اے اللہ آپ ہی واقف ہیں، اے اللہ ہماری حقیقت حال سے اے اللہ آپ واقف ہیں، اے اللہ آپ ہماری پردہ پوشی فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے اوپر رحم احسان کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان اور اے اللہ دنیا کے میرے انسانوں کے اے اللہ خلاف ہماری، ہمارے گھر والوں کی، ہمارے اولاد کی، ہمارے عزیز و اقارب کی، ہمارے تعلق والوں کی اے اللہ حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کا در دکھایا اور یہ بتلا دیا کہ اس در کے سوا اور کوئی در نہیں، اے اللہ ہم آپ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ اسی وجہ سے اے اللہ آپ کی توفیق سے ہم آپ ہی سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ نے قرآن کے اندر فرما دیا وانتم الاعلون اذ کنتم یؤمنون کہ اگر تم ایمان والے ہوگے تو تم ہی جو ہے وہ عزت والے ہوگے، تم ہی جو ہے وہ تم ہی آپ نے فرما دیا کہ تم ہی کامیاب ہوگے، اے اللہ جب آپ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے تو اے اللہ ہماری مشکلات کے خلاف اے اللہ آپ ہماری مدد بھی فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کی حفاظت کرنے میں بھی اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہم سے بڑا کوئی فقیر نہ ہوگا، اے اللہ ہم سے بڑا کوئی محتاج نہ ہوگا، اے اللہ ہم سے بڑا کوئی خالی اے اللہ کوئی تہی دامن نہ ہوگا، اے اللہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، اے اللہ اور آپ کی اے اللہ قدرت کا یہ معاملہ کہ ہر چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز آپ کی قدرت میں ہے، جب اے اللہ ہماری فقیری کا یہ عالم اور اے اللہ جہاں آپ کی قدرت کا یہ عالم تو اے اللہ ہم اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری کمی کو تہیوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اے اللہ ہماری الجھی سلجھا دیجئے، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور کر دیجئے، اے اللہ اپنا ذکر کرنے والے بندوں میں اے اللہ ہمیں بھی شامل فرما دیجئے، اے اللہ اپنے شکر کے ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ توفیق بھی تو آپ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم کسی کو الزام نہیں ٹھہراتے، اے اللہ کسی کو نہیں کہتے کہ اس کی وجہ سے میں نیک نہ بن سکا، اے اللہ ہم کسی کے اوپر اے اللہ امید نہیں اٹھاتے کہ اس نے مجھے نیک نہ بننے دیا، اے اللہ ہم نے یقیناً اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا، اے اللہ اگر ہم نیک نہ بن سکے تو اے اللہ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، اے اللہ لیکن اے اللہ ہم اپنی عاجزی کے ساتھ اے اللہ آپ کے سامنے التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہمیں مدد، اے اللہ آپ ہماری انگلی پکڑ کر ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اے اللہ سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ شیطان سے اور نفس سے ہم اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ نے ہمیں خود یہ تعلیم دی کہ آپ ہی کی پناہ مانگیں. اے اللہ جب آپ ہی کی پناہ ہم نے شیطان کے خلاف مانگنی ہے تو اے اللہ ہم یہاں بیٹھے آپ ہی کی طور پر مانگ رہے ہیں. اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں جگہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ زمانہ بہت خراب ہے. اے اللہ اگر کوئی بھی آپ سے اے اللہ اگر دور چلا گیا تو اے اللہ وہ نہیں بچ سکتا. اے اللہ ہزار اے اللہ سازشیں ہزار فتنے جو ہے منہ کھولے ہوئے باہر بیٹھے ہیں. اے اللہ جو کہ ہمیں ہماری اولادوں کو اے اللہ ایک ہی نوالے میں ہڑک کر جائیں گے. اے اللہ ہمارا نام و نشان بھی نہ بچے گا. اے اللہ آپ ہی ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کی جگہوں کے اندر اے اللہ ہمیں سر چھپانے کی جگہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ استقامت اور ہمت اور تقوی اور طہارت اور اے اللہ ثابت قدمی, اے اللہ یہ تمام نعمتیں ہی تو ہیں. اے اللہ اور تمام نعمتوں کے خزانے اے اللہ آپ ہی کے پاس تو ہیں. اے اللہ ہم آپ ہی سے یہ تمام نعمتیں مانگتے ہیں. اے اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما دیجئے. اے اللہ نیکوں کا جو ساتھ آپ نے ہمیں عطا فرمایا اے اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنے راستے کے اوپر 100% کا اے اللہ کمٹمنٹ کے ساتھ اے اللہ قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ صبر اور تحمل عطا فرما دیجئے. اے اللہ خلوص نیت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری رہنمائی فرما دیجئے. اے اللہ نیکوں کی دعاؤں میں اے اللہ ہمیں حصہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں خود بھی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اے اللہ تہجد کے وقت میں مناجات کی لذت عطا فرما دیجئے. اے اللہ گڑ گڑا کر آپ کے سامنے آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ سب اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے ملتا ہے. اے اللہ جو ہمارے برے اعمال ہیں, اے اللہ جو ہماری برائیاں ہیں, اے اللہ جو ہمارے دل کا حال ہے, اے اللہ یقیناً ہی ہے اللہ ہمارے اور ہمارے نیک بننے کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. اے اللہ ہمارے دل کو بدل دیجئے. اے اللہ ہمارے دل کی اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ دل کا تزکیہ فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے قلب سقیم کو اے اللہ بیمار دل کو اے اللہ قلب سلیم سے تبدیل فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے نفس امبارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے. اے اللہ کب تک ہم شکوے شکایت کرتے رہیں گے؟ اے اللہ کب تک ہم انسانوں کے شکوے, کب تک ہم دنیا کے شکوے, کب تک ہم حالات کے شکوے کرتے رہیں گے؟ اے اللہ ہمیں اطمینان کب نصیب ہوگا؟ اے اللہ آپ کی ذات کے ساتھ ہمارا تعلق کب بنے گا؟ اے اللہ ہمیں اطمینان قلب اور اے اللہ نفس مطمئنہ کب نصیب ہوگا؟ اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.